warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم صلوات پر یہ محمد والے محمد پر خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایام ولادت با سعادت حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام مومنین کرام، تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہیں. شب میلاد امام ہیں، آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا قول نورانی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 53 کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے السخاء ما کان ابتداء فاما ما کان عن مسألۃ فحیاء وتذمم. ارشاد ہے امیر المومنین کا کہ سخاوت اس حقیقت و اس عطیہ و دین کو کہتے ہیں جو بغیر سوال کے بغیر مانگے دے دیں آپ، لیکن جو مانگنے پہ دیں، کوئی طلب کرے آپ سے، سوال کرے آپ سے، مانگے اور اس کے مانگنے کے بعد اس کو عطا کریں، یہ سخاوت نہیں کہلاتی بلکہ یہ شرم ہے یا تذمم ہے. مذمت سے بچنے کے لیے خوف کی وجہ سے انسان عطا کرتا ہے. یہ حکمت نورانی امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی تاکہ پیروان امیر المومنین، شیعیان امیر المومنین، امت اسلامیہ، امت رسول اللہ اس حکمت کے تحت اور ان حکمتوں کے تحت زندگی بسر کرے. زندگی انسان کی یا کسی حکمت کے تحت بسر ہوتی ہے یا حماقت کے تحت بسر ہوتی ہے. دو راہوں سے زیادہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تیسرا راستہ موجود نہیں ہے. یا حکمت کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے یا حماقت کے تحت زندگی بسر کرتا ہے. حکمت اردو زبان میں قدیم طریقہ علاج کو کہتے ہیں، روایتی طریقہ علاج، جڑی بوٹیوں سے، پنساری طریقہ کار، سنیاسی طریقہ کار سے علاج معالجے کو حکمت کہا جاتا ہے. لیکن حکمت قرآنی اصطلاح ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. رسول ان لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کی راہ کی طرف بلائیں حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے. الہی طریقوں میں سے لوگوں کی ہدایت کا الہی طریقہ اور پہلا طریقہ حکمت ہے. انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی تعلیم دی ہے، اور ساتھ فرمایا ہے جیسے ہم حکمت عطا کرتے ہیں اسے خیر کثیر عطا کرتے ہیں، اور انبیاء مامور ہیں، فریضہ ہے ان کا کہ حکمت کے طریقے پر، حکمت کے اصول پر لوگوں کو ہدایت کریں، گمراہی سے نکالیں اور راہ خدا کی طرف انہیں متوجہ کریں۔ حکمت خداوند تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وہ محکم اصول وحی کے ذریعے سے نازل شدہ مستحکم اصولوں کا نام ہے، اور عقل کی طرف سے قابل قبول اصولوں کا نام حکمت ہے۔ حکمت محکم و استحکام اسی حکمت سے بنے ہیں۔ پکی بات، محکم بات، فیصلہ کن بات، اس کو حکمت کہتے ہیں، یعنی ایسی حق بات، ایسی واضح بات، ایسی مضبوط بات جس کے بعد جھگڑا ختم ہو جائے، نزاع ختم ہو جائے، شک برطرف ہو جائے، تردید ختم ہو جائے، دو دلی ختم ہو جائے، اس محکم و مستحکم بات کو حکمت کہا جاتا ہے۔ ڈھیلی بات حکمت نہیں ہوتی، مشکوک بات حکمت نہیں ہوتی، جس کے اندر تردید ہو، تذبذب ہو، وہ حکمت نہیں ہوتی۔ وہ بات جو عقل قبول نہ کرے، جو عقل کے معیار کے مطابق نہ ہو، وہ حکمت نہیں ہوتی۔ حکمت اس فیصلہ کن مضبوط بات کو کہتے ہیں جو نزاع ختم کر دے، جھگڑا ختم کر دے۔ اس لیے حاکم و حکومت اس اتھارٹی کو کہا جاتا ہے جو فیصلہ کن ہو، جس کا کردار، جس کی حیثیت، جس کا مقام فیصلہ کن ہو۔ حاکم اس لیے حاکم کہا جاتا ہے صاحب حکومت کو، صاحب فرمان کو، کہ اس کا فرمان فیصلہ کن ہوتا ہے، اور ضروری ہے حاکم کے لیے کہ وہ فیصلہ کن فرمان دے۔ اگر حاکم بھی مردد ہو، حاکم بھی شک کرنا شروع کرے، حاکم بھی احتمال میں مبتلا ہو جائے، اس صورت میں وہ حاکمیت کی شرائط نہیں رکھتا، حاکم نہیں بن سکتا۔ قاضی کو بھی اس لیے کہتے ہیں حاکم شرع، اور قاضی کے فیصلے کو حکم کہتے ہیں، عدالتی حکم یا قضاوت کا حکم، چونکہ فیصلہ کن ہوتا ہے، طرفین کے درمیان موجود جھگڑے کو فیصلہ کر دیتا ہے۔ حکمت ایسی فیصلہ کن باتیں، ایسی سچائی، ایسی صداقت، ایسا حق، ایسے اصول، ایسے قوانین جو مضبوط ہوں، محکم ہوں، مستحکم ہوں اور فیصلہ کن ہوں۔ انسان زندگی میں یا اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے کہ حکمت اس کی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، حق پر چلتا ہے، محکم و مضبوط ضابطے اپنی زندگی کے لیے اپناتا ہے، یا پھر حماقت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جاہلیت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ انبیاء و ائمہ اطہار، حکم ہے انہیں خدا کی طرف سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ذریعے سے بلاؤ۔ لہذا حجت خدا، نبی و امام کی شناخت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ ان کے کلام میں غور کریں، ان کی باتوں میں غور کریں۔ اگر حکیمانہ باتیں ہیں، اگر حکیمانہ اصول بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اور اگر ادھر ادھر کی کر رہے ہیں باتیں، اینڈ شینٹ جوڑ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یقین کر لو کہ یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حجت، امام و نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب حکمت ہو۔ اس لیے اللہ کا فرمانا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی، اسے بہت کچھ دے دیا ہم نے، اسے خیر کثیر عطا کر دی ہم نے، دنیا بھر کی خیر اس کو عطا کر دی جسے صاحب حکمت بنا دیا ہم نے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے، لہذا لقمان کی باتیں قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے ہدایت و رہنما ہیں. قرآن مجید نے لقمان کی ہوئی باتیں و لقمان کے بیان کیے ہوئے اصولوں کو آیت کے طور پر ذکر کیا ہے، کلام خدا کا حصہ بنا دیا ہے. اتنے مضبوط اصول ہیں، تمام نسلوں کے کام آتی ہیں یہ باتیں. لقمان نے آج سے کئی ہزار سال پہلے، 2,500 سال پہلے اپنے زمانے میں یہ باتیں کی تھیں، اور قرآن نے ان کو ضبط کر کے قرآن کا حصہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہر نسل کے لیے اس کو ہدایت قرار دیا ہے. یہ ہے حکمت. مومن اسی صورت میں مومن کہلاتا ہے جب اس کی زندگی حکمت کے مطابق بسر ہو رہی ہو، وہ حماقت سے دور ہو مومن. ائمہ اطہار کا فرمان ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن و گران قدر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمان دیا ہے کہ اے فرزند گرامی، یا بنیا، اے میرے گرامی بیٹے، میرے پیارے فرزند، احمق سے دور رہنا، حماقت سے دور رہنا، کبھی بھی احمقوں کو اپنا ساتھی نہ بنانا. ایاکم ومصادقۃ الاحمق، خبردار زندگی میں کبھی کسی احمق و کسی بیوقوف کو اپنا ہمراہ نہ بنانا، اپنا ساتھی نہ بنانا. حماقت سے خود بھی دور رہو اور ساتھیوں کو بھی حماقت سے دور رکھو، حکمت کے تحت زندگی بسر کرو. سرزنش کی گئی ہے حماقت کی اور حماقت آمیز زندگی کی، خواہ وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، آئلی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معیشت کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، علمی زندگی ہو، مذہبی زندگی ہو، جس طرح کی بھی زندگی ہو انسان کی، وہ حماقت سے دور رہے، حماقت سے برطرف رہے، حماقت سے کنارہ کش رہے. حماقت اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. امیر المومنین کے یہ اصول جو نہج البلاغہ میں خطبوں کی صورت میں، خطوط کی صورت میں اور مختصر جملوں کی شکل میں ہیں، یہ انسان کی زندگی کی حکمتیں ہیں جو امیر المومنین نے اپنی زندگی میں بروئے کار لائی ہیں، اور اپنے پیروکاروں کے اصول زندگی کے طور پر انہیں مقرر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے. ان میں سے ایک حکمت یہ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ سخاوت، اول سخاوت اختیار کرو، بخل نہ رکھو زندگی کے اندر. بخل احمق کی زندگی کی علامت ہے، حماقت کی علامت بخل ہے. کنجوسی و خست حماقت و بیوقوفی کی علامت ہے. بخیل سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے. کیوں بخل اختیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ جاہل و نادان یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے خزانے میں گویا یہ آخری نعمت تھی جو اس نے مجھے دے دی ہے، اور اگر میں نے خرچ کر دی تو میرے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی، اللہ کے خزانے میں بھی اور نہیں ہے جو مجھے دے، اس وجہ سے میں اسے ہرگز نہ اپنے اوپر خرچ کروں، نہ اپنی اولاد پر خرچ کروں، نہ اپنے ذوی الحقوق پر خرچ کروں، نہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اور جو خزانوں کے مالک خدا کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہو، اگر وہ احمق نہ کہلائے تو اور کس کو کہیں احمق؟ اللہ کے ذات جس کا فرمانا ہے وَعِنْدَنَا خَزَائِنُ اِن مِن شَيْءٍ إِلَّا وَعِنْدَنَا خَزَائِنُ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خزانے کی شکل میں ہمارے پاس ہے. خزانہ یعنی نہ ختم ہونے والا منبع، نہ ختم ہونے والی مقدار، خزانہ ہمارے پاس ہے. لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم اسے عطا کرتے ہیں معین مقدار میں، لیکن یوں نہیں کہ جتنا ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارے پاس بھی اتنا ہی ہے. تمہیں دیا ہے تمہاری حیثیت کے مطابق، تمہاری ضرورت کے مطابق، اور ہمارے پاس ہے ہماری شان کے مطابق. نہ ختم ہونے والا خزانہ ہمارے پاس ہے. اگر بیوقوف و احمق, خسیس و بخیل متوجہ ہو جائے کہ خدا کے پاس خزانے ہیں, ہرگز زندگی میں بخل اختیار نہیں کرے گا. بخل بیوقوفی کی علامت ہے. اگر دیکھنا ہو کون بیوقوف ہے وہ کون عقل مند, برخلاف بیوقوف خرچ نہیں کرتا, جو کچھ خدا سے لیتا ہے اسے خرچ نہیں کرتا, نہ اپنے اوپر نہ خاندان کے اوپر نہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. کیوں حماقت ہے یہ؟ بیوقوف اگر پہچاننا ہو بخل سے پہچانے, اس کی خست سے پہچانے, بخیلی سے پہچانے. بخیل نظام خدا کے الٹ سوچتا ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ میں خالق نعمت ہوں, میرا کام ہے نعمت دینا, اور تیرا کام ہے نعمتوں کو اس راہ میں خرچ کرنا جس راہ کے لیے میں نے نعمتیں عطا کی ہیں. تو اگر ذخیرہ کرے گا نعمتوں کی گنجائش ختم ہو جائے گی, لیکن تو اگر اس مقصد میں نعمتوں کو استعمال کرے گا میں تمہیں مزید عطا کروں گا. لیکن بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اگر میں نے خرچ کر دی مزید مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. ذخیرہ کرنے سے سمجھتا ہے کہ میں مالک رہوں گا ہمیشہ کے لیے نعمت خدا کا. زندگی میں بخل اختیار نہ کریں, پناہ مانگیں. معصومین کو, انبیاء کو بھی خدا نے فرمایا کہ کچھ چیزوں سے آپ بھی پناہ مانگیں اگرچہ آپ معصوم ہیں. معصوم یعنی محفوظ, خطرے سے محفوظ, جس کو کوئی خطرہ نہ ہو. خطرہ یعنی لغزش کا خطرہ نہ ہو, خطا کا خطرہ نہ ہو, گناہ کا خطرہ نہ ہو. ایسی محفوظ و معصوم ہستی کو معصوم کہا جاتا ہے. ان معصومین کو بھی خدا نے کہا کہ آپ بھی حسد سے پناہ مانگیں, آپ بھی بخل سے پناہ مانگیں, آپ بھی خناس سے پناہ مانگیں. جب محفوظ ہستیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگیں ان چیزوں کے شر سے, تو جو معصوم نہیں ہے خطرے میں ہیں انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم نے پناہ نہ مانگی تو یہ امور ہمیں تباہ کر دیں گے. یہ بخل و حسد ہمیں تباہ کر دے گا. یہ بیماریاں ہیں. بخل بیماری ہے, انسان کو لگ جاتی ہے, اور بخل کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو بروئے کار نہیں لاتا, شاکر نہیں ہے, شکر گزار نہیں ہے, اس وجہ سے خدا ان نعمتوں کو روک لیتا ہے. اس کے بجائے حکیمانہ زندگی, حکمت آمیز زندگی وہ یہ ہے کہ آپ سخاوت اختیار کریں. زندگی میں سخاوت اختیار کریں. سخاوت یعنی جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے اسے اسی طرح خرچ کرو جس طرح اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. جس طرح خدا نے دیا ہے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دو. سخاوت کو, جود و سخا کو اپنی زندگی کا ضابطہ بناؤ, قانون بناؤ. جود و سخا ہو. اگر جود و سخا زندگی میں اختیار کرو خدا ہم تمہارا پتہ اللہ تمہیں مزید اپنی نعمتیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہ دونوں اسم اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں, سخی اور جواد, صاحب جود اسماء اللہ حسنہ میں سے. جود جود کرنے والا یعنی خدا کی راہ میں بخشش کرنے والا, عطا کرنے والا, اور یہ عطا سب سے پہلے اللہ کی طرف سے ہے. خداوند نے فرمایا کہ تم اہل سود نہ بنو, تم بھی اہل جود بنو. سود, اہل سود کون ہوتا ہے؟ اہل سود وہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا مال دے کر زیادہ مال کے حصول کی لالچ میں خرچ کرتا ہے, یہ اہل سود ہے. خدا نے فرمایا کہ میں اہل سود نہیں ہوں, میں اہل جود ہوں. جو زیادہ کی لالچ میں تھوڑا خرچ کرے کہ مجھے زیادہ ملے گا, یہ سود خور ہے. یہ یا دنیاوی سود خور ہے یا اخروی سود خور ہے. کہ دس دیتا ہے سو کمانے کے لیے, یا ایک خرچ کرتا ہے دس لینے کے لیے, یہ بھی سود ہے. جود کرو, خدا کی راہ میں بخشش کرو. جود کس کو کہتے ہیں؟ جود یہ نہیں ہے کہ زیادہ کی لالچ میں تھوڑا خرچ کرو تاکہ زیادہ ملے. جود یہ ہے کہ چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فراوان نعمت عطا کی ہے، اس فراوانی کا صدقہ عطا کرو، اس فراوانی کا شکر کے طور پر اس میں سے کچھ حصہ خدا کے لیے راہ میں خرچ کر دو، اس کو جود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں نے اس کائنات کو سود کے طور پر خرچ نہیں کیا، جود کے طور پر خرچ کیا، جوادن خرچ کیا ہے، خلق کیا ہے، سخاوت کے طور پر اس کو خلق کیا ہے۔ اسماء اللہ الحسنی میں سے ایک سخی ہے۔ معصوم سے روایت ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات، ان صفات کو اپناؤ، تم بھی اپناؤ۔ خدا رحیم ہے، تم بھی رحم کرنے والے بنو۔ خدا کریم ہے، تم بھی کرم کرنے والے بنو۔ خدا سخی ہے، تم بھی اہل سخاوت بنو۔ خدا اہل جود ہے، تم بھی اہل جود بنو۔ خدا عفو ہے، بخشنے والا ہے، تم بھی بخشنے والے بنو۔ خدا غفور ہے، درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو متصف کرو ان صفات سے، ان سنتوں سے، صفات خداوند تبارک و تعالی جو مخلوق کے مطابق ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ انسان خدا کی صفات اپنائے تو خدا بن جاتا ہے، نا، انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا، انسان کبھی رب نہیں بن سکتا۔ انسان جتنا بھی کمال تک جا پہنچے، انسان مخلوق ہی رہتا ہے، عبد ہی رہتا ہے، بلکہ کمال تک اسی وقت پہنچتا ہے جب اس کی عبودیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب اس کی بندگی بڑھ جاتی ہے، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کے اندر زیادہ کمالات آ جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اشرفیت کا راز کس میں ہے؟ کس طرح پیغمبر اکرم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا، تمام مخلوقات سے برتر، مخلوقات میں ہر چیز سے برتر۔ جس طرح اہل ادب نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد آپ کی ہستی و آپ کی ذات سب سے عظیم تر ہے، اشرف المخلوقات و افضل المخلوقات ہیں۔ کس طرح سے اس مقام پہ پہنچے، مقام محمود پہ کس طرح سے پہنچے؟ قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ یہ تعبد و بندگی سے پہنچے، بندگی کے اندر فضیلت و اشرفیت کا راز موجود ہے۔ یعنی جو بھی خدا کے سامنے سب سے زیادہ خاضع ہوگا، خدا مخلوق کے اوپر اس کو برتری عطا کرتا جائے گا، اور جو بھی مخلوق کے اندر اکڑو ہوگا، مخلوق کے اندر مغرور ہوگا، مخلوق کے اندر رہ کر متکبر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں بندگی نہیں کرے گا، خدا اس کو سب سے پستر قرار دے گا، سب سے زیادہ گھٹیا قرار دے گا۔ جو اپنے آپ کو عبد خدا قرار دے، خدا اسے سب سے افضل قرار دیتا ہے، سب سے اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ اس بندگی کے اندر راز ہے۔ ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے آپ حضرت سے کہ آپ کو کون سا نام پسند ہے جس نام سے ہم آپ کو پکارا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھے عبداللہ کہو، سب سے زیادہ میرا پسندیدہ نام ہے۔ عبد خدا، بندہ خدا اگر مجھے کہو، عبداللہ کہو، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بندگی قابل افتخار ہے و قابل فخر ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالی۔ عزیزان، امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ سخاوت اختیار کرو، زندگی میں سخاوت اختیار کرو، یعنی جو نعمتیں خدا نے دی ہیں انہیں خرچ کرو، خدا کی راہ میں اللہ کی خاطر خرچ کرو۔ اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا طریقہ ہے، کہاں خرچ کرو؟ جس طرح خدا نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، خدا نے اپنی نعمتیں اللہ کے اوپر خرچ نہیں کی، مخلوق کے اوپر خرچ کی ہیں، مخلوق کو عطا کی ہیں۔ جس طرح اللہ نے مخلوق کو نعمتوں سے نوازا ہے، جو نعمتیں تمہیں خدا نے دی ہیں، تم بھی ان نعمتوں کو عام کر دو، ان نعمتوں کو پھیلا دو، جو نعمت خدا نے عطا کی تمہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ نعمت شناس انسان عبد خدا ہوتا ہے، وہ شاکر ہوتا ہے۔ اگر انسان کو نعمتوں کا علم نہ ہو، انسان شاکر نہیں بنتا۔ ایک دن زوجہ رسول اللہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو رسول ہیں، نبی ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، برگزیدہ ہیں، منتخب ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، مطہر ہیں، آپ کو تو کسی چیز کا کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جہنم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو برگزیدہ خدا ہیں، لیکن آپ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ صبح و شام عبادت خدا میں، اور وہ بھی رو رو کے، گڑ گڑا کے اس طرح سے عبادت کرتے ہیں بارگاہ خدا میں، اتنی عبادت کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اولا اکون عبدن شکورا، کیا میں بندہ شاکر نہ بنوں خدا کا؟ کیا یہ میں بندہ شاکر نہ بنوں؟ میں شکرانی کی عبادت کر رہا ہوں خدا و تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور جس کو خدا نے سب سے زیادہ نعمتیں دی ہیں اسے سب سے زیادہ شاکر ہونا چاہیے، اس صورت میں انسان شاکر ہوتا ہے جب اسے نعمتوں کا علم ہو، اگر نعمتوں کی طرف توجہ کریں آپ، دعا شریف عرفہ سید الشہداء علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے معروف دعا عرفہ کے نام سے، یہ بڑا خوبصورت مجموعہ ہے دعا کا نعمتوں کی پہچان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، امام علیہ السلام اپنے وجود، اپنے جسم کا ایک ایک جز ذکر فرما کر اور عرض کرتے ہیں پروردگارہ یہ تیری نعمت ہے، اپنے ہاتھ کو ذکر کرتے ہیں، ہاتھ کے ہر جوڑ اور ہر ہڈی کو ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ تیری الگ نعمت ہے، دوسری ہڈی کا نام لے کر کہتے ہیں یہ تیری الگ نعمت ہے، تیسری ہڈی کا نام لے کر فرماتے ہیں یہ تیری الگ نعمت ہے، ہر حصے کا نام لے کر فرماتے ہیں یہ تیری الگ الگ نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، عزیزان کرام متوجہ نہیں ہیں ہم ان نعمتوں کی طرف، اس لیے شاکر نہیں ہیں، اور چونکہ شاکر نہیں ہیں ہماری زندگی میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، عبد شکور بنے، عبد شاکر خدا بنے، شکور صرف زبان سے شکرن للہ سے نہیں ہوتا، ان نعمتوں کو بروئےکار لائیں، نعمتوں کو بروئےکار لانے کا یہ شکر نعمت کا طریقہ سخا ہے، سخاوت ہے، یعنی راہ خدا میں ان نعمتوں کا در کھول دینا، خدا نے نعمتوں کے دو در رکھے ہیں، ایک در جس سے نعمت آتی ہے اور ایک در جس سے نعمت نکلتی ہے جاتی ہے، اس انسان کو سخی کہتے ہیں، اس انسان کو صاحب جود کہتے ہیں جس کے پاس نعمتیں آتی ہیں رکتی نہیں ہیں، نکل کر مستحقین تک پہنچ جاتی ہیں، اس کو خدا ذریعہ بنا لیتا ہے بندوں کو نعمتیں عطا کرنے کا، اللہ اس کو واسطہ قرار دیتا ہے، اپنی رحمت پہنچانے کا ذریعہ قرار دیتا ہے، لیکن وہ جو نعمتوں کے آنے کا در کھلا رکھتے ہیں لیکن نعمتوں کے جانے کا در بند کر دیتے ہیں وہ بخیل ہیں، وہ کنجوس ہیں، سخاوت راہ خدا میں نعمت خدا کی خرچ کرنا، توجہ کریں، خدا کی راہ میں خدا کی نعمتیں خرچ کرنا، اس کو سخاوت کہتے ہیں، آپ اپنا کچھ بھی نہ دیں، جو اللہ نے دیا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو آپ کا ہے وہ دے دو، خدا نے فرمایا جو میں نے دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ کر دو، خوب اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا ہے اور اللہ کا کیا ہے، ہمارا کیا ہے اور اللہ کا کیا ہے، اگر اپنی ہستی کو دیکھ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی ذات کو دیکھو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنا جسم دیکھو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے تمام امور دیکھو وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور خدا نے یہی کہا کہ جو میں نے دیا وہی میری راہ میں پیش کر دے، تو کس وجہ سے جھجکتا ہے، تو کیوں ڈرتا ہے، جو میں نے دیا میں اپنا مال دے رہا ہوں، میرا مال میری راہ میں خرچ کر دے، اولاد اللہ نے دی ہے، یہ جو میں نے دی ہے میں کہتا ہوں اسے میری راہ میں بھیج دے دو، لیتا مجھ سے ہے اور اس کو بھیجتا کسی اور کی راہ میں ہے، شکور نہیں ہے، آپ توجہ کریں، نعمت اولاد خدا نے دی، سخاوت سے کام نہیں لیا، بخل سے کام لیا، بخل مال میں بھی ہے، بخل جان میں بھی ہے، بخل علم میں بھی ہے، بخل اولاد میں بھی ہے، بعض مال کے بخیل ہیں، غلے کے بخیل ہیں، کھیتوں سے غلہ اٹھاتے ہیں، بوریاں باندھتے ہیں، آ کے گھروں میں سٹاک کر دیتے ہیں، یا بیچ کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتے ہیں. ایک پائی اور ایک دانہ اس غلے کا اس کے لیے نہیں دیتے جس نے غلہ عطا کیا ہے، جس نے یہ مال عطا کیا ہے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. بعض بخیل ہیں، وقت کے بخیل ہیں، یہ عمر خدا نے دی ہے، یہ وقت خدا نے دیا ہے، اس وقت کا ایک لمحہ خدا کے لیے خرچ نہیں کرتے. خواہشات میں خرچ کرتے ہیں، حوث میں خرچ کرتے ہیں، لذتوں میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی، خدا کا دیا ہوا وقت، خدا کی دی ہوئی عمر، یہ ذخیرہ، اس کا کچھ حصہ خدا کے لیے خرچ نہیں کرتے. یہ بخیل ہیں، عمر کے بخیل ہیں. جس طرح چوروں کی دین چوروں کی اقسام بیان کرتا ہے، مال کے چور الگ ہوتے ہیں، کام کے چور الگ. یہ تو آپ بھی استعمال کرتے ہیں نا، کام چور، کام چور، ذمہ داری چور، مسئولیت چور، نظم چور، جو نظم چورا لیتے ہیں. اور سب سے بڑا چور، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا سارق، اسرق السارقین، سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو نماز چوراتا ہے. سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چوراتا ہے، عبادتوں کا چور، نہ کہ مسجد کی گھڑی چورا لیتا ہے یا مسجد سے بندوق چورا لیتا ہے، نہ. سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز ہی چورا لیتا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر پڑھے بھی تو اس میں سے بھی کچھ چورا لیتا ہے، ادب سے نہیں پڑھتا، قواعد کے تحت نہیں پڑھتا، ضابطے کے تحت نماز نہیں پڑھتا، خوبصورت نماز نہیں پڑھتا، زیبا حسین نماز نہیں پڑھتا. کہا کہ یہ سب سے بڑا چور ہے. اسی طرح بخیل، عمر کے بخیل، مال کے بخیل، جان کے بخیل، وقت کے بخیل، اولاد کے بخیل. بخیل وہی ہے نا جس کو اللہ نے نعمت دی، اس نے ذخیرہ کر کے گھر میں اس کو سنبھال کے بٹھا دیا، اس کو اللہ کی راہ میں ایک دانہ بھی خرچ نہیں کیا، یہ بخیل ہے. خوب اسی طرح اولاد کے بخیل کون سے ہیں؟ خدا نے ایک درجن بچے دیے، وہ ایک درجن سارے بخل سے کام لیا، راہ خدا میں ایک بچہ بھی نہیں بھیجا، وہ بارہ کے بارہ مایہ ننگ و شرمندگی بن گئے اس کے لیے. فلاں بچہ کدھر ہے؟ کہتا ہے جیل میں ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ بیرون ملک پکڑا ہوا ہے. یہ کدھر ہے؟ یہ اندرون ملک پکڑا ہوا ہے. فلاں کدھر گیا؟ وہ ادھر پھنسا ہوا ہے، یہ سمگلنگ میں پھنسا ہوا ہے، وہ چرس بھنگ میں پھنسا ہوا ہے، وہ منشیات کا عادی ہو گیا ہے. یہ سب کیا تھی؟ یہ میرے بچے تھے، یہ میری اولاد تھی. کیوں ایسا ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ نعمت خدا نے دی، ان میں سے ایک بھی میں نے خدا کی راہ میں پیش نہیں کیا. ہر بخل ایسا ہی ہوتا ہے، غلہ سنبھال کے رکھتے ہیں، بعد میں جا کر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ غلہ نکال کے کھائیں گے. جب غلہ نکال کے دیکھتے ہیں بوسا بھی نہیں ہوتا، دیمک سارا کھا گئی ہے. عمر بچا کے رکھتے ہیں، عمر بچا 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 کے آخر کار بوڑھے ہو کے کمر دوری ہو جاتی ہے، چلنے سے بھی معذور ہو جاتے ہیں. وہ بھی عمر بچا بچا کے کیا کیا اس عمر کو، کہاں خرچ کیا اس عمر کو، کہاں گزار دی یہ لمحات، یہ اللہ کی نعمت کہاں بسر کر دی تم نے؟ عزیزان ایمان، جو خدا نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں پیش کر دیں. آپ دیکھیں امام، پیشوا، جو اسوہ ہے، آج ولادت ہے امام علی بن الحسین حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اسوہ، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ہستیاں تمہارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں. اسوہ یعنی رول ماڈل، اسوہ یعنی جن کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو بناؤ، ان کی طرح اپنے آپ کو بناؤ. آج ہم درس میں اپنے طلاب کو حوضے میں درس کے دوران ایک حدیث نورانی گزری، وہ جو ان کو بیان کی آج آپ کو بھی بیان کر دیتے ہیں. قسمت تھی آپ کی بھی نصیب ہو گئی ہے. وجود مبارک امام زین العابدین علیہ السلام کے طفیل ہو. ایک جوان، نوجوان، ایک دن رسول اللہ نے دیکھا نوجوان کو. اردو میں نوجوان 45 سال تک جو ان کو نوجوان ہی کہتے ہیں، اردو زبان میں نوجوانی کا دائرہ بہت وسیع ہے. ابھی یہاں جتنے میری طرح کے ہیں یہ سارے اپنے آپ کو ابھی بھی نوجوان ہی سمجھتے ہیں, لیکن نوجوان, نو اس کے ساتھ لفظ موجود ہے نوجوان, نو کہتے ہیں نیا, جیسے نو روز یعنی نیا دن, یہ نو نہیں ہے, نائن کا نو نہیں ہے نو روز, بلکہ کس سے ہے, نیا, نیا سال, نیا سال شروع ہوتا ہے, ایرانیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نو روز, ایرانیوں کا نو روز ہے, جس طرح ہندوستانیوں کا نو روز الگ ہے, چائنیوں کا نو روز یعنی نیا سال, عیسائیوں کا نو روز اور ان کا 1 جنوری نو روز ہے, دوسروں کا کوئی اور نو روز ہے, ہر ایک کا, ایرانیوں کا نو روز اول فروردین ہے, 21 مارچ اول فروردین, یہ ایرانیوں کا نو روز ہے, یہ آج سے 10,000 سال پہلے, 8,000 سال پہلے, 9,000 سال پہلے جب سے ایرانی قوم وجود میں آئی ہے اس وقت سے ان کا دن اسی سے شروع ہوتا, اسلام سے بھی پہلے, تشیع سے بھی پہلے, ہر چیز سے پہلے ایرانی جب آتش پرست تھے تو بھی یہی نو روز تھا ان کا, بعد میں ایرانی سارے مسلمان ہو گئے تو بھی یہی نو روز تھا, ایک زمانہ تھا سارے ایرانی اہل سنت تھے, سنی تھے بنو امیہ کے زمانے میں, سب کے سب اہل سنت, چند شہروں کے اندر, قم اور چند اور شہروں کے اندر چھپے ہوئے شیعہ موجود تھے وہاں پر, اس وقت بھی نوروز مناتے تھے, اور پھر سارے شیعہ ہو گئے پھر بھی نوروز مناتے, شہنشاہ جب تھا تو بھی نوروز تھا, انقلاب آ گیا تو بھی نوروز, خوب ظاہر ہے ایک قوم کا نیا دن ہے, نیا سال ہے, ان کو منانا چاہیے, مناتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا, حرکتیں نہیں کرتا کہ وہ پھول ڈال کے پھر اس کے سرانے بیٹھ جائے کہ یہ پھول کیا کرتا ہے, ٹکراتا ہے نہیں ٹکراتا, رکتا ہے گھومتا ہے, کسی ایرانی کو یہ کرتب کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے, جن کا نوروز ہے وہ یہ کام نہیں کرتے, اور جن کا نوروز نہیں ہے وہ یہ کام کرتے ہیں, وہ پھول ڈالیں گے پھر اس کو دیکھیں گے, ابھی یہ ہو گیا, ابھی وہ ہو گیا, ابھی فلاں ہو گیا, تم ہونے دو جو کچھ کسی قوم کا تھا, بسنت ان کا ہے, نوروز ان کا ہے, فلاں ان کا ہے, آپ اپنا کوئی دن ہے تو مناؤ, اپنا کوئی نوروز مناؤ, نوجوان یعنی نیا جوان, تازہ جوان, جو آغاز جوانی میں ہے اس کو کہتے ہیں نوجوان, 18 سال سے چھوٹے کو یا کہیں 15 سال سے چھوٹے لڑکے کو جو 10-12 سال سے اوپر ہو گیا ہو, بچپنے سے نکل آیا ہو اور جوانی میں داخل نہ ہو, جیسے ٹین ایجر کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں, مادری زبان میں ٹین ایجر اردو میں کہتے ہیں, اس کو نوجوان کہتے ہیں فارسی میں, جوان جو 18 سال سے اوپر ہو جائے, ہر عربی زبان اس طرح سے کہ ہر عمر کے ہر حصے کے لیے الگ نام ہے, عمر کے ہر حصے کے لیے الگ نام ہے, اب ظاہر کسی میگزین میں مشرب ناب میں شاید دیکھیں یا کسی کتاب میں, معلوم نہیں خود مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ ہم نے کہاں ذکر کیا, شاید اسی حکمت امیر المومنین میں ہی کسی جگہ ذکر کیا کہ انسانی عمر کے مختلف حصوں کے الگ الگ نام ہیں, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا الگ نام ہوتا ہے, جب تک دودھ پیتا ہے اس کا الگ نام ہوتا ہے, جب دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اس کا الگ نام ہے, جب چلنے کے قابل نہیں ہوتا اس کا الگ نام ہے, جب چلنا شروع کر دیتا ہے اس کا الگ نام ہے, یہ سب عربی زبان میں وسعت اور فسعت ہے کہ ہر مرحلے کے لیے الگ نام ہے, اب یہ عربی لفظ نہیں ہے فارسی لفظ ہے, نوجوان یعنی تازہ جوانی میں داخل جو ہوتا ہے انسان, انفوان جوانی جس کو کہتے ہیں, آغاز جوانی, اب یہ خیال اچھا ہے بوڑھے بھی اپنے آپ کو نوجوان ہی سمجھتے ہیں, لیکن کہتے جوان نوجوان اس کو ہیں جو ابھی جوانی سے نیچے ہو, جوانی کی آغاز میں ہو, ابتدا میں ہو, میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہاں ہوئی کس کے ساتھ ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا, نوخیز جوان کو, 15 سال 16 سال 14 سال کی عمر کے حدود میں نوجوان, یہاں ہماری مجلس میں الحمدللہ کافی بیٹھے ہوئے ہیں اس عمر کے, رسول اللہ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس کے چہرے پہ دیکھا کہ وہ بہت خوش تھا رسول اللہ کو دیکھ کر, اور خوشی اپنی چھپا نہیں سکا, اس نے اپنی خوشی ظاہر کی, رسول اللہ کی زیارت. حضرت نے پوچھا کہ خوشحال ہے تو؟ کہا بہت خوشحال ہوں. کیوں؟ کہا آپ کو دیکھ کر. حضرت نے فرمایا کہ مجھے پسند محبت ہے تجھے مجھ سے؟ کہا بہت محبت ہے. حضرت نے فرمایا بتا کتنی محبت ہے؟ اتنی محبت ہے تجھے مجھ سے جتنی اپنے جسم سے ہے، اپنے آپ سے ہے. کہا اس سے زیادہ محبت ہے. جتنی اپنے آپ سے محبت ہے اس سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. فرمایا جتنی اپنے والد سے محبت ہے اتنی ہے؟ کہا نا، والد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. کہا جتنی اپنی ماں سے محبت ہے اتنی مجھ سے ہے؟ کہا نا، اس سے بھی زیادہ محبت ہے. حضرت نے اس سے یہ سوال پوچھا آخر میں آ کر، فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ جتنی تجھے خدا سے محبت ہے آیا اس سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ جوان نے تین دفعہ بلند آواز سے کہا اللہ 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 یا رسول اللہ. نہ، مجھے آپ سے اس وجہ سے محبت ہے کہ چونکہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت نہیں ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں چونکہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ ایک نوجوان نے رسول اللہ کے جواب میں کہا. فوراً رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا. وہ صحابہ جو نوجوان نہیں تھے، بڑے تھے، بزرگ، مکہ سے حضرت کے ساتھ چلے آ رہے تھے، صبح و شام حضرت کے ساتھ تھے. سب کو متوجہ کیا، ادھر آؤ. اور آ کر انہیں کیا کہا؟ کونو ہاکدہ، اس نوجوان کی طرح بنو تم سب، اس کی طرح بنو. کونو یعنی ہو جاؤ، بن جاؤ. کونو ہو جاؤ اور بن جاؤ. یہ نہیں کہا کہ سنو یہ کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا دیکھو یہ کیا کہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ تم عمل کرو، بلکہ فرمایا کونو ہاکدہ، جیسا یہ ہے ایسے تم بن جاؤ. یہ نوجوان اسوہ ہے تمہارے لیے، یہ نوجوان نمونہ ہے تمہارے لیے، صحابہ کے لیے. ان صحابہ میں کاتبین وحی بھی تھے، ان میں حافظین وحی بھی تھے، ان میں بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے. ان بڑے بڑے جید فقہا صحابہ، علماء صحابہ، کاتبین وحی صحابہ، ان صحابہ کو کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ کونو ہاکدہ، کونو ہاکدہ. یہی جملہ بعد میں ہم نے سنا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے. بڑے بڑے بزرگوں کو فرمایا کرتے تھے ان بسیجیوں کی طرح بنو تم بھی، ان کی طرح، ان جوانوں کی طرح بنو، ان ایثارگر جوانوں کی طرح بنو. کونو ہاکدہ یعنی بنو. عزیزان ایمان، ہمیں یہ بھی حکم ہوا ہے، کونو، کونو یعنی ہو جاؤ. آپ دعا کرتے ہیں نا حضرت حجت کے لیے، اس میں شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہم کن لولی کا، کن لولی کا، کن یعنی ہو جا. اے خدا تو ہو جا. کیا ہو جا؟ ناصر ہو جا، حامی ہو جا، محافظ ہو جا ہمارے ولی کا، ہمارے مولا و ہمارے آقا و ہمارے امام کا. تو حافظ ہو جا، تو ولی ہو جا. کن یعنی ہو جا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمانا ہے اذا اراد اللہ شیئن ان یقول له کن فیکون. خدا جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. کن یعنی ہو جا، کن یعنی ہو جا. رسول اللہ فرما رہے کونو ہو جاؤ، اے لوگوں ہو جاؤ، بن جاؤ، ایسے بن جاؤ. توجہ فرمائیں، اگر ہم ائمہ اطہار کی تعریف کریں لیکن جو رسول اللہ فرما رہے کہ کونو ہاکدہ، بنو بھی ساتھ ایسے، ہو بھی جاؤ ایسے، جب تک تم ویسے ہو نہیں جاتے اس وقت تک تم نے حق امامت ادا نہیں کیا. جب تک ہو نہیں جاتے ویسے، کونو تمہیں ہونا بھی پڑے گا، تمہیں بننا بھی پڑے گا. جب تک اس مقام تک نہیں پہنچتے حق ادا نہیں کیا تم نے. بے شک تم تعریفیں کرو، بے شک تم عقیدت کے گل نثار کرو، بے شک تم عقیدت کی کلیاں نثار کرو، جو مرضی ہے کرو، لیکن تمہیں ہونا بھی پڑے گا ساتھ، کونو بنو بھی ساتھ تم ایسے۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، آج 14 یا 15 جمادی الاول روزے ولادت امام چہارم ہے۔ روزے ولادت امام چہارم، توجہ کریں، آپ بنو بھی نا، جس طرح آپ کو سنایا جاتا ہے اس طرح بنو بھی۔ اول یہ کہ ہم امام چہارم کو کتنا پہچانتے ہیں، ہم امام چہارم کو پہچانتے ہیں کربلا روزے عاشور سے لے کر شام کی قید تک، بس کل اتنی معرفت ہے۔ اور امام چہارم جب کربلا پہنچے تھے تو روایات کے مطابق 23 یا 25 سال کے درمیان عمر تھی امام کی، اور کربلا کے بعد 40 سال امام زندہ رہے۔ اے شیعہ، یہ 25 سال بھی جانتا ہے تو کربلا سے 25 سال پہلے تیرا امام کیسا تھا؟ اور کیا یہ جانتا ہے کہ کربلا کے بعد 40 سال تیرا امام کیسا تھا؟ کہاں رہے، کیا کرتے رہے، کیا کرتے رہے یہ امام؟ ایک بات ہم نے سٹیجوں سے سنی ہے کہ باقی ماندہ 40 سال صرف روتے رہے، اور بعض کے ذہنوں میں یہ کہ پہلے 25 سال بیمار رہے، بعد کے 40 سال روتے رہے، بس یہ دو ہی کام کیے انہوں نے، 25 سال بیماری میں گزار دیے، 40 سال رونے میں گزار دیے۔ نہ عزیز من، وہ امام ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور اسوہ کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ میں نے اسوہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم ایسے ہو جاؤ، کونو ہکذا، جس طرح میں نے ان کو سنوارا ہے تم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوار لو، ایسے بن جاؤ تم۔ شیعہ اور محب میں فرق ہے، بارہا میں نے یہی پر اسی مکان مقدس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ نکتہ سنا ہوگا آپ نے کہ بہت سارے لوگ آئے ائمہ اطہار کے پاس آ کر اپنا تشیع پیش کیا جو ریجیکٹ ہو گیا۔ انا من شیعتکم، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں، حضرت نے کہا نہیں ہوں، تم ہمارے شیعہ نہیں، تم ہمارے محب ہو، ہم سے محبت کرنے والے ہو، ہمیں چاہتے ہو، اس لیے کہ ہمارے لیے روتے ہو تم، ہمارے لیے خوش ہوتے ہو تم، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہو تم، یہ دلیل ہے کہ تم ہم سے محبت رکھتے ہو، لیکن ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ وہ محبت سے تشیع تک کا سفر تم نے طے نہیں کیا، بھلے تم نے ایک عام مسلمان سے لے کر محب تک کا سفر طے کر لیا ہے، لیکن محبت سے تشیع کی منزل ابھی طے نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کہا محب بن گئے، تم نے سنا، ہمارے فضائل سنے، محب بن گئے، ہمارے بارے میں بولے کچھ، محب بن گئے، ہمارے لیے روئے، محب بن گئے، ہمارے لیے ہنسے، محب بن گئے۔ شیعہ بننے کے لیے تمہیں کچھ ہونا پڑے گا، کہنے سے نہیں، ہونے سے شیعہ بنتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قولو، کہو شیعہ بن جاؤ، بلکہ فرمایا کونو، کونو بنو، ہو جاؤ، کچھ بنو تم۔ کیا بنو عزیزان؟ کربلا سخاوت کا میدان ہے، کربلا میدان سخاوت ہے۔ کربلا کی قدریں، ایک توفیق اللہ تعالیٰ نے دی طالب علمانہ، ایک گفتگو کی تھی اقدار عاشورہ کے نام سے، شاید دیکھی ہوگی کتابی شکل میں بھی آ گئی ہے، اقدار عاشورہ، وہ قدریں، وہ ویلیوز جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کربلا میں زندہ کی امام اور امام کے ساتھیوں کی شکل میں، وہ قدریں انسان کے لیے شیعہ کی وہ قدریں ہیں، ان قدروں میں سے ایک قدر سخاوت ہے۔ سخاوت یعنی جو کچھ نعمت خدا نے دی تھی اسے خدا کی راہ میں پیش کر دینا، نہ صرف مال پیش کرنا، جو کچھ خدا نے دیا تھا اسے اللہ کی خاطر پیش کر دیا، جان خدا نے دی وہ خدا کے لیے دے دی، اولاد خدا نے دی وہ خدا کی راہ میں دے دی، زندگی خدا نے دی وہ خدا کی راہ میں دے دی، جو کچھ خدا نے دیا تھا خاندان اہل بیت اٹھا کر اسے خدا کی راہ میں لے آئے۔ یہ خاندان اہل سخاوت جود ہے، بخیل نہیں ہے، اہل بیت کا کوئی فرد بخیل نہیں ہے، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ ان کی جدہ خدیجہ کبریٰ تھیں، جو مال خدا نے دیا وہ سب خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور اولاد خدیجہ نے جو کچھ خدا نے دیا اسے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم فقط حضرت خدیجہ کے قصیدے پڑھو تو تم شیعہ بن جاؤ گے، نہ، کونو کونو بنو، ہو جاؤ، تم بھی ایسے ہو جاؤ، تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ تو کیا ہماری اولاد زیادہ عزیز ہے اولاد اہل بیت سے، اولاد سید الشہداء سے؟ اگر امام حسین کی اولاد دین پہ قربان ہو سکتی ہے، ہماری اولاد کیوں نہیں ہو سکتی دین پہ قربان؟ کیا زیادہ قیمتی ہے ہماری اولاد؟ غور کریں عزیز من، اولاد کو کس راہ میں ڈالتے ہو آپ؟ یہ بخل ہے جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جس میں بخل اختیار کرو گے وہ فاسد ہو جائے گی۔ مال میں بخل اختیار کرو گے مال فاسد، جان میں بخل اختیار کرو گے جان فاسد۔ آج بہت سارے فاسد جان رکھتے ہیں، فاسد جسم رکھتے ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں۔ کیوں؟ بخل سے کام لیا، اس جسم کو استعمال نہیں کیا، اسے اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کیا۔ بخل کرو گے بیمار ہو جاؤ گے، بخل کرو گے فساد آ جائے گا، جس جگہ بھی بخل کیا خراب ہو جائے گی۔ مجھے اولاد میں بخل کیا اولاد بھی خراب ہو جائے گی۔ اس اولاد کو قربان کرو، پیش کرو راہ خدا میں، اللہ نے دیے اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ سخاوت، سخاوت کس چیز کا نام ہے؟ سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر مانگے اس کو کچھ دے دے آپ، کیونکہ مومنین کچھ اپنے ٹائم پر ہی آئے ہیں، ہم تھوڑے جلدی آ گئے تھے، کل ہم بھی دیر سے ہی شاید آئے، مومنین کے وقت پر آئے۔ بات ہماری ہو رہی تھی امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول میں جو نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 53 کے عنوان سے نقل کیا گیا ہے، جس میں السخاء ما کان ابتدا۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، مومنین آرام فرما رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ شرعی حکم بھی یہی ہے کہ کسی کو سوتے ہوئے بھیجا جگانا صحیح نہیں ہے۔ ان سے معذرت کی اور کہا کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ہم بول کے، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ وہاں سو جاؤ، ہم ممبر پہ سو جاتے ہیں، جب آپ جاگو ہمیں بھی جگا دینا، شروع کر دیں گے مجلس۔ یہ قول امیر المومنین کا پڑھ رہے تھے کہ السخاء ما کان ابتدا، حکمت نمبر 53، جس میں حضرت فرماتے ہیں سخاوت وہ ہے جو ابتدا کی جائے۔ فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَزَمُّمٌ، لیکن جو مانگنے پہ دیا جائے، کوئی آتا ہے مانگتا ہے بھائی یہ مجھے دے دو، اور انسان اسے دے دیتا ہے، اسے سخاوت نہیں کہتے۔ جو سوال کے بغیر دو وہ سخاوت ہے، جو مانگنے پہ دے دو وہ سخاوت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب کوئی آدمی آپ سے آ کے مانگتا ہے، وہ بہت سارے تو مانگنے پہ بھی نہیں دیتے، یہ بہت بڑے پہلوان ہیں کہ اگر مانگے بھی کوئی ان سے تو یہ چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ ہیں ایسے لوگ بہت سارے۔ ایک مومن، اس کے بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بہت زیادہ ہے، ہم اس میں سے خمس نکالتے ہیں۔ بڑے میاں جنہوں نے بڑی محنت سے مال کمایا تھا ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے میرے مال سے خمس نکلے۔ باقی بچے متدین تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ بابا جان یہ آخری عمر تمہاری ہے، ابھی ان قریب قبر میں جانے والے ہو، پھنس جاؤ گے ادھر، اتنا خدا نے مال دیا ہے، اس میں دین کا حق ہے، اس میں اہل بیت کا حق ہے، اس میں اللہ کا حق ہے، اس میں امام کا حق ہے، اس میں سائل و محروم کا حق ہے، یہ سارا آپ لے کر قبر میں جاؤ گے، نجات کیسے ملے گی؟ یا مرنے سے پہلے پہلے مسئلہ حل کر کے جاؤ۔ باہر کے بابا ڈٹ گیا کہ میں نے نہیں دینا۔ اس نے بچوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ جس دن میرے مال سے خمس نکلے گا اسی دن میرے گھر سے میری لاش نکلے گی۔ اتنا عزم کا پکا مومن کہ میں نے حق ادا نہیں کرنا، پکا اس نے ارادہ کیا ہوتا کہ ممکن نہیں ہے میرے مال سے خمس نکلے۔ بعض تو مانگنے پہ بھی نہیں دیتے، وہ شخص ضرورت مند آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے کہ جاؤ بابا جاؤ، کدھر آ گئے تم مانگنے کے لیے، میں خود اتنا پریشان ہوں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ایسی شکل بنا لیتے ہیں کہ مانگنے والے کا دل جلتا ہے، اس پر کہتے ہیں وہ کوئی گدا گیا، کسی کے گھر میں مانگنے کے لیے اس نے جا کر, انہوں نے پوچھا کیوں آیا, اس نے کہا پیسے دے دو, کہا پیسے نہیں ہیں, کہا کوئی کھانا دے دو, کہا کھانا بھی نہیں ہے, اس نے کہا کوئی پرانا کپڑا ہی دے دو, اس نے کہا پرانا کپڑا بھی نہیں ہے, کہا کوئی برتن دے دو, کہا برتن بھی نہیں ہے, کوئی پھٹا ہوا جوتا دے دو, کہا وہ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس گھر میں کیا کرتے ہو, نکلو دونوں مانگیں پھر تو یہاں بیٹھ کے کیا کرے, جب ہے ہی نہیں ہے تمہارے پاس, نہ مال ہے تمہارے پاس, نہ کپڑا ہے تمہارے پاس, نہ جوتا ہے تمہارے پاس, نہ کھانے کے لیے, تو کیا کرتے ہو ادھر بیٹھ کر, نکلو پھر مانگیں دونوں مل کے مانگیں. خوب بات اس طرح سے ہے, مانگنے پر بھی نہیں دیتے, سائل کو رد کر دیتے ہیں. سائل رد کرنا برا اخلاق ہے. سائل گدانا, گدا اور چیز ہوتی ہے, سائل اور ہے. گدا وہ پیشہ ور ہے کہ مانگنا, لوگوں سے ہاتھ پھیلانا اس کا پیشہ ہے, اور عموماً جن سے مانگتے ہیں ان سے زیادہ امیر ہوتے ہیں گدا. سائل سے مراد یعنی ضرورت مند انسان. عزیزان بہت ضرورت مند لوگ موجود ہیں, بہت زیادہ ضرورت مند موجود ہیں. اگر آپ دائیں بائیں اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ کرو, ممکن ہے مال کے ضرورت مند نہ ہو, مال کے لحاظ سے غنی ہو, امیر ہو, ثروت مند ہو, اللہ نے مال بہت دیا ہوا ہے, لیکن احساسات کے ضرورت مند ہو. ان کے ساتھ اپنے احساسات کا تبادلہ کرو جا کر, کوئی ہمدردی کے دو جملے ان کو کہہ دو جا کر, حال احوال پوچھ لیا کرو ان کا کہ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے. کہا گیا نا کہ مریض کی عیادت کرو, چونکہ مریض عیادت کے دوران آپ کے احساسات کا محتاج ہوتا ہے, آپ کے جذبات کے اظہار کا محتاج ہوتا ہے. بیماری میں اس کو مدد دیتے ہیں آپ کے احساسات. جب آپ اس کے لیے دعائیہ کلمات, دعائیہ جملے کہتے ہو, اللہ تمہیں شفا دے, اس پر بڑا اثر پڑتا ہے, اس کی قوت ارادی پر اثر پڑتا ہے. وہ صرف دواؤں کا محتاج نہیں ہوتا, دعاؤں کا بھی محتاج ہوتا ہے. اڑوس پڑوس میں دیکھو لوگ ہیں, ضرورت مند ہیں, ہر ایک کی خاص ضرورت ہے. بعض ایسے ضرورت مند ہیں ان کو مشورے کی ضرورت ہے, بعض ایسے ہیں جن کو نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت مند ہے آپ کے پڑوس میں جوان رہتے ہیں ایسے جن کو نہ ہی انل منکر کی ضرورت ہے, یہ بھی محتاج ہیں آپ کے. آپ کی آنکھوں کے سامنے بیرا روی اختیار کرتے ہیں, آپ آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے مسکرا کے چلے جاتے ہیں, نہ بھائی یہ جو تیری آنکھوں کے سامنے غلط کام کر رہا ہے, یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے روک, مجھے نہی عن المنکر کر, مجھے نصیحت کر. لوگ نصیحت کے محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں نصیحت کے, ان کو نصیحت کریں, امر بالمعروف کریں. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو خیرخانہ مشوروں کی ضرورت ہے, تعاون کی ضرورت ہے. ایسے گھر بہت سارے موجود ہیں جن کے اندر جوان بچے اور بچیاں, یہ موضوع انشاءاللہ میں کسی وقت تفصیل سے کہیں, پتہ نہیں کہاں توفیق ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے, چونکہ اشاروں میں ہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ بہت سارے گھر ایسے موجود ہیں. یہ ایک عظیم بحران بن گیا ہے ہماری ملت کے لیے کہ ہر گھر کے اندر جوان بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں, لیکن ان کے مناسب رشتے نہیں ملتے. اب یہ ضرورت مند ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مناسب رشتے کی ضرورت ہے. یہ ایک اچھا لڑکا ہے, اس کو مناسب رشتے کی ضرورت ہے, اچھی لڑکی ہے, اس کو مناسب رشتے کی ضرورت ہے. بوڑھے ہو رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے, دباؤ میں ہیں اپنے گھروں کے. خدا شاہد ہے کہ جب بچی جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور رشتہ نہیں آتا, اس کی ماں نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے, اس کا باپ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی کا کیا بنے گا, یہ آیا ساری عزت کا مسئلہ ہوتا ہے, ناموس کا مسئلہ ہوتا ہے, کیوں نہیں آ رہا میری بیٹی کا رشتہ, کیوں نہیں آ رہا. وہ آپ کر سکتے ہو مدد لوگوں کی, ضروری نہیں کہ کسی کو پیسہ ہی ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات ان کا تعاون کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, اتنے خودخواہ ہیں ہم, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ فلاں کے گھر میں بیٹھا ہوا بچہ بوڑھا ہو رہا ہے, اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی بچی بوڑھی ہو رہی ہے, اس کی عمر گزر رہی ہے اور کوئی اس کے لیے اہتمام کرنے والا نہیں. خدا شاہد ہے کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو, یہ رسمیں اٹھا کے خدا تک لے جائیں گے کہ اے پروردگار تیرے دین کی اتنی رسومات میں نے انجام دی ہیں. خدا کیا کہے گا, فرائض چھوڑ کر رسومات میرے پاس لے کر آیا ہے, وہ فرائض کیوں انجام دے گا جو تو چھوڑ کر آ گیا. یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، مومنین کے واجبات ہیں، یہ واجبات ترک کر کے بیٹھے ہیں ہم، اہتمام کریں ان چیزوں کا۔ سخاوت، مانگنے والے کو کچھ دینا سخاوت نہیں ہے۔ مانگنے والے دو طرح کے ہیں، گدا ہیں اور ضرورت مند۔ ضرورت مند جب مانگتا ہے تو ضرورت، اس کی ضرورت پوری کرو، اگرچہ ضرورت مند کو کہا گیا ہے کہ وہ عفت اختیار کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ضرورت مند اگر عفیف ہو جائیں یہ سب سے بہتر ہے ان کے لیے۔ عفیف، عفت انسان کے اندر موجود ایک کنٹرول پاور کا نام ہے۔ عفت، عفت خواہشات کو، شہوت کو روکنے والی بریک کا نام عفت ہے۔ مختصر عام الفاظ میں اگر آپ کی خدمت میں عفت کا معنی کروں، عفت یعنی شہوتوں کو کنٹرول کرے۔ نفس انسان جو شہوتوں کی رو میں بہ رہا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک طاقت خدا ایجاد کر دیتا ہے، یا انسان اپنے اندر خود اپنی ارادی طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ شہوتوں اور ہوا و ہوس کے اوپر بہ نہیں جاتا، اس کی رو میں بہ نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں شہوتوں کے مقابلے میں کنٹرول اپنا ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں۔ شہوت شکم، شہوت جنسی، یہ شہوتیں انسان کو، ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے شہوتوں کے اندر۔ بھوکا جب بھوک لگی ہوتی ہے اس کو اشتہا، اس کے اندر شدید اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانے کی، اس اشتہا کو کنٹرول کرے۔ عفیف، عفت باطن کا خیال رکھے۔ عفت باطن یعنی اشتہا گرسنگی، کھانے کی جو اشتہا ہے اس کو قابو میں رکھے۔ بعض لوگ ہیں قابو میں رکھتے ہیں، کئی ٹائم کا بھوکا انسان اور اس کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے لیکن وہ اس کھانے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایسے ہی جیسے ایک جوان با عفت، اس کے سامنے نامحرم موجود ہو لیکن وہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ یوسف سیرت جوان، یوسف سیرت جوان۔ ہم عموماً یوسف صورت کے پیچھے گھومتے ہیں، یوسف صورت ہونا مہم نہیں ہے، یوسف صورت ہونے میں کمال نہیں ہے، یوسف سیرت ہونے میں کمال ہے۔ یوسف سیرت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس گناہ کے سارے اسباب موجود ہوں لیکن وہ آنکھ بھی اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھے۔ کون سی طاقت ہے انسان کے اندر جو انسان کو یوسف سیرت بنا دیتی ہے؟ سیرت کے لحاظ سے ہر جوان یوسف بن سکتا ہے۔ یعقوب کا بیٹا ہونا ضروری، عفت ہونا ضروری ہے۔ اگر سیالکوٹ کے، مظفر پور کے جوان کے اندر عفت آ جائے، یہیں پر اس شہر میں رہتے ہوئے یوسف سیرت بن سکتا ہے، اس زمانے کا یوسف بن سکتا ہے، عفت کے ذریعے سے بن سکتا ہے۔ عورت عفت اختیار کرے، عفت یعنی اپنی اشتہا کو، شہوت کو کنٹرول کرے، کہ عموماً عورتوں میں ہوتی ہے عفت۔ مرد جلدی اپنی عفت ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، عورتوں میں ہوتی ہے حیا، مرد اپنی حیا کو کھو بیٹھتا ہے۔ پہلے ضرورت مندوں کو، پہلا حکم دین کا یہ ہے، پہلا حکم یہ عرض کر دوں کہ دین نے اپنی ہدایت کی ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ پہلے یہ کام کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر یہ کام کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کام کرو۔ پہلے حلال کھاؤ، اپنا کما کے کھاؤ، کسب حلال کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کسی سے تعاون لے لو، قرض لے لو، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا کسی سے مانگ لو، اور اگر اتنا نڈھال ہو گئے، ہلاک ہونے والے ہیں، موت آنے والی ہے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، آخر میں کہا گیا کہ مردار کھا لو۔ مردار کب کھانا ہے؟ جب بھوک اتنی غلبہ پا لے کہ مرنے کے قریب ہو جائے اور سوائے مردار کے کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے بچنے کا۔ بھلے دین پابندی اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا مردار کھا لو جس سے تم بچ جاؤ، اس سے زیادہ نہیں کھانا۔ آج کل تو ہم یہ جب سے میک ڈونلڈ بنا ہے، کے ایف سی بنا ہے، حلال چھوڑ کے مردار کھانے کے لیے جاتے ہیں سر۔ وہ مردار ہے نا سارا ان کے اندر پکا ہوا، آج سب سے پہلے مردار ہے، مردار نہ ہوا پھر حلال ہے، الٹ ہو گیا نا زمانہ۔ جس طرح توجہ کریں، جب بات جب یہاں پہنچی تو نزدیک آ گئے بات کے، تو کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں کلام باپ سے بات نکلتی ہے، جب بات کے پڑوس میں آ پہنچے ہیں تو کرتے جائیں تذکرہ، قلعہ نہ کرے، یہ مطلب بھی ہم سے شاکی نہ ہو کہ بات یہاں تک پہنچا کر ایک اشارہ ہی کر دیتے ہماری طرف بھی، وہ کرتے جائیں تاکہ بچ جائیں قیامت میں اس شکوے سے۔ وہ کیا بات ہے کہ دین نے ایک اور جگہ بھی ترتیب رکھی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تیرا نظام ولایت کا نظام ہوگا، راہبر دین کی زمان راہبر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر راہبر نہ ہوا تو مجتہد کے ہاتھ میں ہے، اگر مجتہد نہ ہوا تو عادل مومن کے ہاتھ میں ہے، اگر عادل مومن بھی نہ ہوا تو پھر مومن جیسا بھی ہوا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آخری بات عام مومن کی ہے، عام مومن جو عادل نہیں ہے۔ اب پتہ ہے کہ عادل مومن نہ ہونا کیسے کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی آج تک عادل مومن نہیں ہے؟ جو غیر عادل مومن، جس مومن کے اندر عدالت نہ ہو، جو چڑے کھاتا جائے، جو منہ میں آئے کہتا جائے، اس کو کہتے ہیں غیر عادل مومن۔ اس پر کب دینی امور کی ذمہ داری آتی ہے؟ جب کوئی بھی نہ ہو، راہبر بھی نہ ہو، فقی بھی نہ ہو، عادل مومن بھی نہ ہو، پھر عام مومن۔ اب میں نہیں نام لیتا اس کا، اس مومن کا، لیکن عام مومن کی طرف آ جاتی ہے بات۔ اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ راہبر کے ہوتے ہوئے بھی، وہ جس کو میں عام مومن کہہ رہا ہوں شاید وہ کہتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ بس اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان جھجکتا رہتا ہے کہ نہ نام لے، لیکن پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ وہ بادہ و ساغر کا نام لینا عام مومن سے مرا، یعنی فاسق و فاجر مومن، فاسق و فاجر۔ اب توجہ کریں، پاکستان میں ہم ابھی حکومت اور سیاست، اللہ نے کیا ترتیب بنائی تھی کہ سب سے پہلے رہبر، رہبر نہ ہو تو پھر مجتہد، مرجع تقلید، مرجع تقلید نہ ہو تو پھر عادل مومن، عادل مومن نہ ہو تو پھر وہ فاسق ہی رہ جاتے ہیں۔ جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں لابد من امیرن، کوئی حاکم تو چاہیے، اگر عادل نہ ہوا تو کم از کم فاسق ہی ہو جائے اگر عادل نہیں ہے۔ ہم نے شروع کہاں سے کیا؟ ہم نے فاسق سے شروع کیا، عادل کے ہوتے ہوئے فاسق سے شروع کیا، مجتہد کے ہوتے ہوئے فاسق سے شروع کیا، اور رہبر الہی کے ہوتے ہوئے فاسق سے شروع کیا۔ یہ ایسے ہی جیسے حلال کے ہوتے ہوئے میکڈونلڈ سے شروع کیا، اگر میکڈونلڈ بند ہوا تو چلو پھر سری پائی کھا لیتے، اگر مردار نہیں ملا مجبوراً حلال تو کھانا ہی پڑتے۔ جیسے مولانا سے کسی نے پوچھا کہ کبھی حرام کھایا ہے؟ اس نے کہا ایک دن مجبور ہو گیا تھا حرام کھانے پر، اس دن حرام کھا لیا۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی، بڑی آندھی تھی اور باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، اس دن مجبوراً گھر پکا کے کھانا پڑا، بس وہ پہلا دن تھا حرام کا، باقی ہر روز حلال کھایا ہے۔ وہ مجبوری کی وجہ سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ عزیز من، ترتیب ادھر سے ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہے۔ اگر آپ کو حلال نہیں ملتا اور جان بھی خطرے میں ہے تو اس وقت حرام کھا سکتے ہو، مردار کھا سکتے ہو آپ، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں یہ بھی کرنا پھر بھی مردار نہیں کھا سکتے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو ایک ایسی صورت میں ڈال دیا جائے کہ ایک طرف عزت اور ایک طرف ذلت ہو، اگر آپ ذلت قبول کریں تو بچ جاتے ہیں، اگر عزت کی طرف جائیں تو مر جاتے ہیں۔ دین کہتے ہیں نا یہاں پر ذلت قبول نہیں کرتی، بے شک مر جاؤ تم۔ ترتیب ذکر کرتا ہے، ضرورت مند کو کیا کہتا ہے؟ اے ضرورت مند، سب سے پہلا آئیڈیل چیز، پسندیدہ چیز عفت ہے، تو عفیف ہو جا، بے شک ضرورت مند ہے لیکن کنٹرول کر، اپنے اندر اپنی طاقت بڑھا، کنٹرول کی قوت بڑھا اپنے اندر، یہ جوان جو شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور شادی نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے، یا ماں باپ ابھی اس کو بالغ ہی نہیں سمجھتے، 25 سال 26 سال 30 سال کا ہو گیا ہے، کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ان کی نگاہوں میں ابھی بچہ ہے، وہ یا تو والدین کی غفلت کی وجہ سے، یا پھر یہ ذات پات کا نظام، ہندوانہ نظام کہ برادری سے کوئی رشتہ دیتا نہیں ہے، دوسری برادری والے دیتے نہیں ہیں، خوب ذات پات کی وجہ سے نہیں، کسی بھی وجہ سے اگر نہیں مل رہا اس کو رشتہ، کیا کریں گے جوان؟ یہ جوان عفت سے کام لے، عفیف بنے، یہ عورت و مرد عفیف بنے، ضرورت مند مال نہیں ہے فوراً ہاتھ نہ پھیلاؤ، سب سے پہلا قدم عفت، آئیڈیل چیز عفت، کنٹرول کر، بھوک برداشت کر، کم کھانا برداشت کر، کم پہننا برداشت کر، قناعت کر، عفت سے کام لے، سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا فریضہ عفت، اگر عفت اختیار کرے یہ بہترین انسان ہے، یہ بہترین انسان ہے، پہلا رائے حل عفت ہے، دوسرا رائے حل اگر عفت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے اور ضرورت شدت اختیار کر گئی ہے، پھر کیا کر؟ پھر تو اپنی ضرورت کا اظہار کر، کن کے سامنے؟ گھٹیا آدمی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کر، پست انسان کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار مت کر۔ امیر المومنین نے اسی جملے سے چند جملے پہلے امیر المومنین کا فرمانا ہے، احذروا صولت الکریم اذا جاء واللئیم اذا شبع، کریم انسان، بزرگ انسان، بڑا انسان، بڑی شخصیت، اس کی سولت، اس کی شدت سے بچو، اس کے قہر سے بچو، کب؟ جب وہ بھوکا ہو، اور پست و گھٹیا انسان جب اقتدار میں آ جائے، اس کی لعامت و فرومائیگی سے بچو، گھٹیا انسان جب اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، جب اقتدار میں آ جاتا ہے، جب وہ فرض کریں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے گھٹیا انسان کو، اس وقت وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، گھٹیا انسان کو جب کچھ جیب میں کچھ آ جائے، پیٹ میں کچھ آ جائے، گھر میں کچھ مل جائے، اس کو پیسہ آ جائے، ثروت آ جائے، زمین آ جائے، سیاسی عہدہ مل جائے، اس کو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ احذروا صولت اللئیم اذا شبع، جب بھر جائے پیٹ اس کا، اس وقت لئیم پست انسان سے بچو۔ پہلا ہنر، پہلا کام تیرا یہ ہے کہ اگر تو ضرورت مند ہے عفیف بن، اگر عفت نہیں ہے نہیں ضبط کر سکتا، اظہار کرنا ہے اپنی ضرورت کا اظہار کر، لیکن کس کے سامنے؟ گھٹیا انسان لئیم کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر، کبھی بھی گھٹیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اگر اپنی ضرورت کا اظہار کرنا ہے، کسی کریم کے در پر جاؤ، کسی کریم کے در پر جاؤ، کریم بہت عالی صفت ہے عربی کلچر کے اندر و قرآنی زبان میں، کریم سب سے بڑا اعزاز ہے، یعنی عرب جب کسی کو مبالغے کی حد تک بڑا کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کریم انسان ہے۔ حضرت عبد المطلب کو کریم عرب کہا کرتے تھے، کریم عرب، یعنی بہت بزرگوار انسان، جس کے اندر بخشش ہو، جس کے اندر درگزر ہو، جس کے اندر سخاوت ہو، جس کے اندر جود ہو، جس کے اندر بہت مردانگی و مروت موجود ہو، اس انسان کو کہتے ہیں کریم۔ کریم کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو شرمندہ نہ کرے۔ کتنا بڑا انسان ہے، کسی کو شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیتا۔ آپ خود دیکھ لو، ہم تو سب کو جب تک شرمندہ کر نہ لیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی، شرمندہ کرتے ہیں اس کو، بھری محفل میں شرمندہ کر دیتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کوئی آپ کے ساتھ گیا، آپ نے اس کا کرایہ دے دیا، لاہور گیا، اسلام آباد گیا، آپ کے ساتھ کرایہ آپ نے دے دیا، اب جب بھی مثلا اسے یاد دلائیں گے، یاد ہے وہ ریلی جس میں میں نے تیرا کرایہ دیا تھا، ہاں اس میں ہم نے شرکت کی تھی، پھر اس کو دہرائے گا، وہ یاد ہے بارش ہوئی تھی جس دن میں نے تیرا کرایہ دیا تھا، ساتھ گیا تھا تو، اب بار بار اس کو دہراتا ہے، بھئی کوئی اور علامت بتا دے، اس کے علاوہ بتا دے کہ یہ بار بار کیوں کہتے جب میں نے تیرا کرایہ دیا تھا، شرمندہ کرتا ہے، کیوں؟ نامرد ہے، پست ہے، گھٹیا ہے۔
اعلیٰ انسان کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتا کسی کو، اگر اس کے ہزار عیب بھی اس کو پتا ہو پھر بھی اسے شرمندہ نہیں کرتا، نام تک نہیں لیتا، احساس تک اس کو نہیں ہونے دیتا. اس کو کہتے ہیں کریم انسان، بڑا انسان. دین کیا کہتا ہے؟ اے انسان، حتی آئیڈیل صفت یہ ہے کہ تو کریم کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلا، یہ آئیڈیل حالت ہے، عفیف بن. لیکن اگر ضرورت نے تیرے اندر دباؤ ڈالا ہے، پریشر لا رہی ہے ضرورت، اور تو نے اظہار کرنا ہے تو کریم کے سامنے اظہار کر، لئیم کے سامنے اظہار مت کر، بخیل کے سامنے اظہار مت کر، کسی سخی کے سامنے جا کر اظہار کر. عزیزان، اگر کوئی سائل دیکھ، پہلے تو کوئی ضرورت مند دیکھتے ہو نہیں بھی مانگ رہا، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی ضرورت ہے، مانگے بغیر اس کی مدد کرو. اگر مانگے بغیر مدد کرو گے، اتنا فائدہ اس کا نہیں ہوا جتنا آپ کا ہو گیا، اتنا اس کا نہیں ہوا جتنا آپ کا فائدہ ہو گیا. اگر مانگے بغیر اس کی مدد کرو گے، درجہ اولیاء سخاوت پہ فائز ہو جاؤ گے، خدا کی بارگاہ میں تم سخی شمار ہو جاؤ گے. ابھی ہم کہتے ہیں سخی حسین، ایک بات جو یہ ملنگ طبقہ زیادہ ان الفاظ سے یاد کرتا ہے، بسا اوقات ان درویشوں ملنگوں کی زبان پر بڑے اچھے اچھے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جب ہوش میں ہوتے ہیں. تو ایک تکیہ کلام ہے نا ان کا، جب امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سخی حسین. واقعاً حسین سخی ہے، سخی حسین ہے. وہ سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند کی ضرورت کو سمجھ دے اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے اس کی مدد کو پہنچ جائے، اس کو سخی کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ سخی کس کی مدد کو پہنچا؟ سب سے پہلے امت اسلامیہ کی مدد کو پہنچا. جب دیکھا کہ یہ امت اب ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، اور امت بے شعور ہے، اسے معلوم نہیں کہ کیا کرے، یہ سخی اس کی مدد کو پہنچا. پھر دیکھا دین خدا ضرورت مند ہے، مدد کا محتاج ہے، یہ سخی اس سے پہلے کہ کہا جائے خود دین کی مدد کو پہنچا ہے، بشریت کی مدد کو پہنچا ہے سخی. اسے واقعی سخی ہے اسے. اور ادھر سے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ کونو ہا کدا، تم بھی ایسے بن. جب کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہو فوراً اس کی مدد کو پہنچو، اور ضرورت بھی اس طرح پوری کرو کہ وہ شرمندہ نہ ہو. روایت میں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. دینے کا طریقہ ہے، اسے کہو یہ ہدیہ ہے، پوچھو اڑوس پڑوس سے پوچھو کہ اس کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، کوئی پاس ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہو، اتا کوئی دور دراز کا بھی اگر اس کے ہاں کوئی اچھا خوشگوار واقعہ ہوا ہے، اسی مناسبت سے ایک ہدیہ تیار کرو. دیکھو کتنی ضرورت ہے اس کو، 20,000 روپیہ ضرورت ہے، 20,000 روپیہ ڈالو، لفافے میں ڈالو، اسے کہو کہ میں نے سنا ہے تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، خوب یہ میں تحفہ لایا ہوں تیرے، تاکہ شرمندہ نہ ہو. یہ نہ کہو کہ مجھے پتہ چلے تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرا دل جلا ہے اور میں یہ پیسے تیرے پاس لے کر، نہ، اسے کہو کہ مجھے پتہ ہے تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تیری بیٹی پیدا. عزیزان ایمان، بیٹیوں کی پیدائش پر بڑا ہدیہ دیا کرو. بیٹیوں کی پیدائش پر بڑا ہدیہ دیا کرو. ایک عزیز نے آ کر مجھے کہا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ نام رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کا نام رکھیں، کیا ہے بیٹی کا نام رکھیں؟ تو میں نے انہیں کہا پہلے مٹھائی کھلاؤ پھر نام رکھوں گا. کہنے لگے بیٹی کی؟ میں نے کہا ہاں بیٹی کی، مٹھائی کھلاؤ. اب جا کر کہو اپنے گھر میں وہ پہلے مٹھائی کھلائیں. وہ لے آئی مٹھائی، مولانا نے مانگی جو ہے تو پھر لے آئی مٹھائی، آ کے دی، کھولی، یہ کھائیں. میں نے کہا مجھے تو شوگر ہے، میں نہیں کھاتا مٹھائی، ممنوع ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، نہیں کھانی. میں نے کہتے نہیں کھانی اور یہ منگوائی، ہم سے خرچہ کروایا. میں نے کہا بھلے، میں کھانے کے لیے نہیں منگوائی، اس لیے منگوائی کہ تو بیٹی کی ولادت پہ جشن برپا کر، مٹھائی تقسیم کر، کیونکہ خدا نے بیٹی کو کوثر کہا ہے. یہ جاہلیت ختم کرو. بیٹے کی ولادت پہ برادری بلائی ہے تو بیٹی کی ولادت پہ سارے محلے کو بلا کے کھانا کھلا. خدا نے مجھے کوثر دی اور ایسی بیٹیوں سے خدا خیر کثیر عطا کرتا ہے. یہ نر ممکن ہے کسی کام کا نہ ہو اور وہ خیر کثیر کوثر بن جائے آپ کے لیے. کرتا ہے خدا. خدا نے جب خیر کی نہر جاری کرنی ہوتی ہے وہ بیٹی کے ذریعے جاری کر دیتا ہے, مریم کے ذریعے جاری کر دیتا ہے. یہ ایام فاطمیہ بھی ہیں. 13 جمادی الاول تاریخ کے اندر ہے کہ روز شہادت حضرت سیدہ بھی ہے 13 جمادی الاول. پاکستان میں 3 جمادی الثانی قرار دیتے ہیں لیکن 2 تاریخیں ہیں شہادت حضرت کی, 13 اور 3. 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی, یہ فاطمیہ ہیں, ایام فاطمیہ ہیں. فاطمیہ کو بھی برپا کریں, تعظیم کریں, تکریم کریں, باقاعدہ فاطمیہ کی مجالس برپا کریں, عزاداری کریں جناب سیدہ کے لیے مومنین. جس طرح کرتے ہیں محرم میں عاشورہ اسی طرح سے فاطمیہ بھی برپا کریں. بہت اہمیت ہے ان ایام فاطمیہ کی. وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں آپ کی خدمت میں, شاید وہ ایام آئیں گے تو عرض کروں گا انشاءاللہ. مانگو نہیں, اگر ضرورت ہے مانگو نہیں, اور آپ بھی منتظر نہ رہو کہ کوئی مانگے ہم سے آ کر. جب دیکھو کوئی ضرورت مند ہے پھر اسے دے دو, اور اگر کوئی مانگنے آ گیا ہے پہلے یہ دیکھو کہ گدا تو نہیں ہے, یعنی پیشہ ور تو نہیں ہے, چونکہ بعض اوقات پیشہ ور ضرورت مندوں کا حصہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. گدا چور ہیں, فقیروں کا مال امیروں سے چرا کے لے جاتے ہیں. گدا پیشہ ور ہیں, ضرورت مند نہیں ہوتے. یہ جن کا ہیرونچی ہیں, بھنگی ہیں, چرسی ہیں, یا کمپنیاں ہیں, آج کل باقاعدہ گداؤں کی کمپنیاں ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے, سیاسی لوگوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور گدا کرائے پہ لیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے, یہ جو میری بات کی تصدیق کرنی ہے, تو آپ جائیں, یہ چوک میں کھڑا ہوا گدا ہے, آپ اس کی جگہ کوئی اور گدا لا کے کھڑا کر دیں ایسے تجربے کے طور پر. وہ نہیں کھڑا ہونے دے گا. جو ہی آپ کھڑا کریں گے ادھر سے مشٹنڈے آ جائیں گے اور آپ کے گدا کو اٹھا کر لے جائیں گے, اس کی چتھرول لگائیں گے کہ تو ہماری قلمرو میں کیوں گھسا ہے. تجربہ کر لیں. باقاعدہ ارد گرد وہ گینگ گھوم رہی ہوتی ہے, ایک کمپنی کے گدا اڈے ہیں ان کے, باقاعدہ پگڑیاں ہیں ان کی. اگر ایک گدا ایک چوک میں مانگ رہا ہے, دوسرا گدا آنا چاہتا ہے اس چوک کے اندر, وہ اس سے 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ لیتا ہے, اپنی جگہ اس کو دیتا ہے کہ تو یہاں پہ مانگ. پگڑی تو سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں, جس طرح دکانوں کی پگڑی ہوتی ہے اس طرح گداؤں کی بھی وہ ٹھیلے کی پگڑی ہوتی ہے باقاعدہ. وہ یہ تو کاروبار ہے, بزنس ہے. یہ گدا کو نہ دیا کریں, ضرورت مند کو دیا کریں, سائل و محروم. لیکن عزیزان عمدہ یہ ہے کہ ضرورت سے پہلے دیں تاکہ سخی بن جائیں آپ. لیکن جب کوئی مانگتا ہے پھر ہم دیتے ہیں, تو اس صورت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سخاوت نہیں ہے مانگنے پہ دینا. چونکہ جب کوئی مانگتا ہے اور ہم اسے دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, فرض کریں بھری محفل میں آ کر ایک آدمی آیا وہاں سے سیدھا ممبر پہ آ کر آ کے مانگتا ہے مولانا دو مجھے کچھ, تو میں دیکھتا ہوں اتنے آدمی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اگر میں نے کچھ نہ دیا یہ کہیں گے یہ مولانا کتنا بخیل ہے, ایک روپیہ بھی نہیں دیا اس کو, اور میں آپ کی خاطر اس کو کچھ دیتا ہوں. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سخاوت نہیں ہے. یہ سخاوت یہ کیا ہے؟ یہ شرم ہے. یہ شرم, جس کہتے ہیں نا شرما شرمی, سیالکوٹ میں کیا کہتے ہیں, شرما شرمی, دونوں ہیں نا یہاں پر, شرما بھی اور شرمی بھی, الحمدللہ ہونا چاہیے دونوں کو یہاں پر. شرم اٹھنے نہ دے, کہتے ہیں نا شرما شرمی کر دیا. ایک آدمی گیا, اس نے شادی پہ گئے, وہ شادی پہ جا کر بعض دیکھتے ہیں کہ ابھی دولہے والے برات والے کہیں مصروف ہیں, جلدی جلدی کھا کے نکل کے چلا گیا کہ دولہے کو پیسے نہ دینے پڑے. وہ دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی رکو ادھر, میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے, پہلے جا کر ہم جنہوں نے بلایا میزبانوں کو, یہ رسمیں ہیں وہ واجبات میں سے نہیں ہیں. البتہ آج کل تو یہ رسمیں بھی واجبات میں سے ہیں, اگر نہ دیں پیسے تو وہ دولہے والے پیچھے آ جاتے ہیں گاڑی لے کے, بھائی وہ رہ گیا آپ کا لفافہ رہ گیا تو بھول گئے آپ دیں, وصول کر لیتے ہیں. شرم شرمی دے دیتا ہے, یہ شرم ہے. یا تزمم ہے, تزمم یعنی مذمت سے بچنے کے لیے. لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، بہت سارے اچھے کام ہم اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ لوگوں کی باتوں سے بچ جائیں۔ کہتے ہیں نا یہ کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے یہ کام کر دیا، اور آج کل یہ ایک حربے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بلا لیتے ہیں چند افراد کو ایک جگہ پر، پھر چندے کا اعلان کرتے ہیں، یہ اس وقت ضرورت ہے، اور ان کے اشتعال بھی دلاتے ہیں۔ خیر آج کل کم ہی مشتعل ہوتے ہیں مومنی، خصوصاً جب چندے کی بات کی جائے تو، لیکن پھر بھی ایک آدمی اٹھ کے کہہ دیتا ہے یہ 1,00,000 میری طرف سے، دوسرا پھر کہتا ہے کہ اب میں تو اس سے بڑا چودھری ہوں، یہ 1,00,000 دیا، اب میں تو 1,25,000 تو کرنا پڑے گا مجھے، کیونکہ اگر میں نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، چھوٹے نے اتنے دے دیے، بڑا کچھ بھی نہیں۔ یہ شرما شرمی ہے، یہ مذمت سے بچنے کے لیے ہے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کوئی کار خیر انجام دیا یہ سخاوت نہیں ہے، شرما شرمی کچھ کر دیا یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ کسی کی ضرورت کا احساس کر کے مانگے بغیر جا کر اس کی ضرورت پوری کر دینا، کس طرح؟ جس طرح اللہ نے، اس سے پہلے کہ میں خدا سے مانگوں خدا نے میری ساری ضرورتیں پوری کر دی، ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی، آپ کی ہر ضرورت خدا نے پوری کر دی، یہ سخاوت ہے عزیز مانو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ زندگی کے اصول بناؤ، ان اصولوں پر زندگی بسر کرو۔ مومنین، خصوصاً جہاں مومنین قریب قریب رہتے ہیں، کتنی بڑی نعمت و سعادت ہے مومنین کا یکجا رہنا، کہ پاکستان میں اس وقت یہ ضرورت ہے، آج کی پاکستانی قوم و ملت کی، یہ جن کاموں میں ہم خر سواری میں لگ گئے ہیں، اس خر سواری سے زیادہ ضروری کچھ اور کام ہیں، خر سواری تو سمجھتے ہیں نا کیا ہے، ووٹنگ جو آ رہی ہے، یہ خر سواری کا موسم ہے نا، یہ آپ نے بھی کیا ہوگا یہ کام، ہم چھوٹے تھے تو اسکول میں بچے مل کے سائیکل کرائے پہ لیتے تھے، روپیہ روپیہ سب کے پاس ہوتا تھا، 2-2 روپے جیب خرچی، 2 روپے میں سائیکل نہیں ملتی تھی، 10 روپے میں ملتی تھی، 10 روپے کی سائیکل 1 گھنٹہ لینے کے لیے بہت سارے لوگوں کو پارٹنر بننا پڑتا تھا، 10 بچے ملتے تھے، پھر ایک سائیکل کرائے پہ لیتے تھے، 1 گھنٹہ 60 منٹ ٹائم ہوتا تھا، اور کسی کو چلانا آتی کسی کو چلانا نہیں آتی تھی، باہر کیا وہ جلدی جلدی لیتے گراؤنڈ میں لے جاتے، پھر ان میں سے جو بڑے ہوتے وہ زیادہ راؤنڈ لگاتے، جو چھوٹے ہوتے بےچارے دیکھتے رہ جاتے، کسی کو چلانا آتی کسی کو نہ آتی، باہر کیا وہ 1 راؤنڈ لگاتا، دوسرا آ کے دھکا دیتا اس کو کہ تو اتر اب میری باری ہے، چونکہ 1 روپیہ میں نے بھی دیا۔ خوب یہی حال ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر سب نے مل کر قوم کو بیوقوف بنایا ہے، بیوقوف بنانے کو ادبی زبان میں، کتابی زبان میں کہتے ہیں گدھا بنانا، کسی کو گدھا بنانا، یعنی اس کو الو بنانا بھی کہتے ہیں، الو بنانا، یہ فلاں کو الو بنایا، اسے کراچی والے کہتے ہیں مامو بنانا، مامو بنانا یعنی بیوقوف بنانا کسی کو، گدھا بنانا، گدھا بنا کے پھر اس کے اوپر سواری لینا۔ یہ سیاسی پارٹیاں، سیاستدان، مذہبی وغیرہ مذہبی سیکولر سارے، ان سب نے مل کر پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا۔ اب دیکھیں یہ خر سوار جو 8 سال اپنی نوبت پوری کر چکا ہے، دیر روپیہ تھا اس نے اور 8 سال خر سواری کی اس نے مشرف نے، لیکن اس کو اتنی پسند آئی خر سواری پھر واپس آ گیا، پھر واپس آ گیا کہ میں نے پھر گدے پہ بیٹھنا ہے، بھائی بھگتا چکے ہو اپنی واری ہے، وارا کہتے ہیں نا آپ اپنی زبان میں، اپنا وارا گزار چکے، پھر آ گیا دوبارہ گدے کا شوق اس کو سوار ہوا، میں نے پھر چڑھنا ہے گدے کے اوپر، چونکہ اس ملت کو سب نے مل کر بیوقوف بنایا ہے، خوب ہمیں بھی موقع دو اس پر بیٹھنے کا۔ یہ الیکشن استحماری ملک کے اندر، الیکشن کا مطلب جمہوریت یا حاکم چننا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے بیوقوف بنایا گدھا بنایا ہے، ان سے پوچھو کہ سوار نیا آئے یا وہی رہے، لہذا ابھی سب ووٹ ڈالیں گے کہ سوار بدلے یا نہ بدلے۔ یہ خر سواری ہے، یہ خر سواری کا موسم ابھی آیا ہوا ہے، بہت سارے ضروری کام ہیں اس خر سواری سے کہیں زیادہ ضروری کام ملت تشیع کی بقا کے لیے ضروری ہیں عزیزان. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ یہ منتشر آبادی, پراکندہ آبادی, آئندہ آنے والے حالات زیادہ خراب ہیں, بہت سخت خراب ہو جائیں گے حالات. اس سے بچنے کے لیے قریب قریب آبادیاں بنائیں تاکہ تحفظ ہو, گھر اپنی قریب قریب گھر بنائیں. قریب قریب جب گھر بناتے ہیں پھر مشکل کیا ہوتی ہے, پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں. دور رہنے کی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے لڑتے ہیں, قریب رہنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. نہ کریں یہ کام, یہ ایک سعادت ہے مومنین کا یکجا رہنا, یہ نعمت خدا ہے مومنین کی یکجا آبادی. اس نعمت کی قدردانی کرو ورنہ خدا یہ نعمت لے لیتا ہے. عزیزان وہ جگہ اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہیں جہاں مومنین قریب قریب آپس میں رہتے ہیں. جب قریب قریب رہتے ہو ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھو اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرو. اس وقت اشد ضرورت ہے, اس وقت یہ ذمہ داریاں و واجبات ہیں. مومنین کو خبر ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہونی چاہیے, اور ایک خبردار رہ کر ان کی ضرورتوں کا احساس کرو. فراوان ضرورتیں, جوانوں کی, پڑوسیوں کی, کسی کو روزگار چاہیے, کسی کو تعلیم چاہیے, کسی کو ٹیوشن چاہیے, کسی کو کچھ اور چاہیے, یہی فائدہ ہے. عزیزان امامت, امامیہ امامت سے امامیہ کہلاتا ہے, جعفریہ امامت کی وجہ سے جعفریہ کہلاتے ہیں, شیعہ امامت کی وجہ سے شیعہ کہلاتا ہے, جمہوریت کی وجہ سے شیعہ نہیں کہلاتا, سامری کے گوسالے کی وجہ سے شیعہ نہیں کہلاتا. شیعہ امامت سے شیعہ بنا ہے, ولایت سے شیعہ بنا ہے. یہ سایہ ولایت و امامت یہ آپ کر سکتے ہو, اپنے محدود سطح پر اس نظام امامت کو لاگو کر سکتے ہو ان آبادیوں میں جہاں پر قریب قریب رہو, ایک دوسرے کے قریب رہو, اور ان قربتوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مت آؤ. جرم ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا. چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, ان کو انسان نظر انداز کرتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دو قسم کی جنگوں میں جو کودتا ہے بیوقوف ہے, ایک بچوں کی جنگ میں اور ایک میاں بیوی کی جنگ میں. یہ مجازی جنگیں ہیں, کائنات میں رنگ بھرنے کے لیے خدا نے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر بچے نہ لڑیں تو رونق نہیں ہوتی. وہ بچے جو بالکل قلم دوات لیے ہوئے صبح و شام سیریس رہیں گھر کے اندر, چھوٹے چھوٹے بچے, 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا 5 سال کا بچہ, درجن بھر بچے ہوں لیکن ہر بچہ کرسی پہ بیٹھا ہوا میز لے کے اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, اگر صبح و شام 24 گھنٹے یہ بچے اتنے سیریس رہیں تو بڑے تو بھاگ جائیں گے اس گھر سے. بچوں کا کام ہے شور کرنا, بچوں کا کام ہے لڑنا, بچے کا نہ کام کرنا, وہ بچوں کا کام یہ ہے, اس لیے بچے ہیں. اور دوسری لڑائی ہے میاں بیوی کی, کبھی بھی سسرال والے یا میکے والے میاں بیوی کی لڑائی میں مت. مثلا اگر آپ نے لڑکا بیاہ دیا, لڑکی بیاہ دی, اب ان کو رہنے, لڑتے ہیں لڑنے دو, کبھی بھی مداخلت نہ کرو. انہیں کہہ دو, سمجھاؤ, رہنمائی کرو, تعاون کرو, لیکن مداخلت انہیں کہو جس طرح خود لڑے ہو خود ہی ٹھیک بھی ہو جاؤ, اپنا جھگڑا خود ٹھیک کر لو. اور وہ کر لیتے ہیں, جس طرح معمولی سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں معمولی سے بہانے سے ٹھیک بھی ہو جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے, 2-3 دن روٹھے ہوئے رہتے ہیں, 1-2 دن دیکھتے بھی نہیں ہیں, پھر اس کے بعد دروازے زور زور سے مارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سنے ہو کہ ہم ہیں ادھر, پھر اس کے بعد پلیٹیں کھڑکاتے ہیں, پھر اس کے بعد مسو منہ باہر کر کے, وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ منہ باہر کر کے بولتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, وہ بھی منہ ادھر کر کے کہتی ہے جاتے ہو تو چلے جاؤ مجھے کیا. اب یہ کیا ہے, سنو کا آغاز ہے یہ, یہ بہانے خود ڈھونڈ, انہیں پتا ہے کس طرح راضی ہونا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں بالکل غیر محسوس طور پر پھر راضی بازی ہو جاتے ہیں, پھر اگلی جنگ کے لیے تیاریاں کرنے دو. گھر کا نظام اسی طرح چلتا ہے, چلانے دو ان کو, کچھ بھی نہیں ہوتا. میاں بیوی کی لڑائی میں مداخلت مت کرو, بھلے سمجھاؤ, بڑوں کا کام ہے سمجھانا, بڑوں کا کام ہے ان کی رہنمائی کرنا, مداخلت کرو گے خراب ہو جائے گا, جنگ خراب ہو جائے گی, جنگ تباہی کی طرف لے جائے گی. بچوں کی جنگ میں داخل مت ہو بڑے اور ان جنگوں میں, اور مومنین لڑو مت. اگر آبادیاں یکجا ہیں, نعمت خدا ہے اس پاکستان کے اندر مومنین کی آبادیاں, نعمت خدا ہے. جو مومنین الگ الگ ہیں وہ بھی کوشش کریں یکجا عبادیوں کی طرف جائیں. آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑے مومنین کے اندر کہ یکجا عبادیوں کی طرف جاؤ، چونکہ آنے والا زمانہ آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے. ضرورتوں سمجھو، یہ ضرورتیں ہماری، یہ قومی ضرورتیں ہماری، یہ ملی ضرورتیں ہماری. خر سواری سے بہتر ہے یہ کام کرنا، یہ کام کرنا اس وقت ضرورت ہے قوم کے لیے، کہ یہ میدان ہموار ہو، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ پاکستان کے اندر مومنین اتنے متفق و متحد و قوی ہو چکے ہوں کہ کسی دشمن کی جرات نہ ہو ان کی طرف میلی آنکھ سے نگاہ بھی کرے. یہ اپنے تحفظ کا اہتمام ضروری ہے عزیز مانے. سخاوت یہاں پر بھی دکھائیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی گھر خالی ہے کسی مومن کو آباد کرو لا کر کے، آپ آؤ ادھر ہمارے قریب رہو، ادھر غیر محفوظ ہو. آپ خود مومنین کی ضرورتوں کو سمجھو اور انہیں سمجھاؤ اور انہیں متوجہ کرو تاکہ آئندہ تحفظ کا بھی انتظام ہو جائے. پراکندہ آبادیاں نقصان دہ ہیں، منتشر آبادیاں نقصان دہ ہمارے لیے. ہم نے تمام پاکستان کے اندر امن کے ساتھ رہنے اپنے تمام بھائیوں مسلمان بھائیوں کے ساتھ، لیکن ظاہر دشمن بھی ہمارے موجود ہیں. اکثریت پاکستان میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن کچھ اقلیت بیچ میں خونخوار ہیں، بھیڑیے بھی ہیں. جب بھیڑیے نکل آتے ہیں وہ مگرمچھ، ان بھیڑیوں اور مگرمچھوں سے بچنے کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. ضرورتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے عزیزان من، ضرورتوں کو پورا کرنا بغیر سوال کے یہ سخاوت کہلاتا ہے، اور انشاءاللہ اس سخاوت کی طرف قدم بڑھانا ہے. سخی بنو، کونو ہا کدا. رسول اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کو، کونو ہا کدا، اس طرح بنو جیسا یہ جوان ہے. جس طرح یہ جوان رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، اس طرح تم بھی محبت کرو اللہ کی خاطر، مومن سے بھی محبت کرو اللہ کی خاطر. یہ محبت کرنا بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی سخاوت ہے. سخی انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے، جس میں بخل ہو وہ محبت. بہت سارے لوگوں کو صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے مومنین محتاج محبت و تشنہ محبت ہیں، ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے، ان سے محبت کی جائے. جب محبت کریں وہ نارمل ہو جاتے ہیں، وہ مشکلات سے باہر آ جاتے ہیں. چونکہ آج مناسبت ولادت امام ہیں، ذکر مصائب نہیں کرتے احترام اس جشن میں و میلاد امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام میں. دعا کرتے ہیں بارگاہ خدا میں، پروردگارا اللہم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند رب حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمی سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو ضرورت مند ہیں پروردگارہ ان کی ضروریات کو پورا فرما. پروردگارہ تمام امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، فتنہ و فساد دہشت گردی نفاق و تفرقہ پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، پاکستان کے اندر تمام مقامات پر، بالخصوص کوئٹہ میں، کراچی میں، ہنگو میں، پرا چنار میں، دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہے خداوند نے نہیں سنا بود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس، بانیان مجلس، و بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء ثانیہ کوئٹہ، شہداء ثانیہ کراچی، شہداء ہنگو و دیگر شہداء تشیع و شہداء اسلام کے لیے، و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.